الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک، آج ہمارا موضوع بہت ضروری موضوع ہے. یقیناً یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو صحیح معنوں میں قربانی کی جائے. آج کے سلسلے میں کچھ جانور کی شرائط پر بھی گفتگو ہوگی، قربانی کے مسائل بھی ڈسکس ہوں گے. تو براہ کرم اول تاخر ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا. اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آج ہم ریکارڈڈ کالز نہیں لیں گے بلکہ دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات ہم بھی کریں گے، اور ہمارے یہاں جو موجود مدنی چینل کے سات اسلامی بھائی یہاں حاضرین ہیں انشاءاللہ وہ بھی سوالات کریں گے، اور ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے اور انشاءاللہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی اس کا جواب دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں. پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ، آج بھی ہم ایک بزم سجائے، ایک یہاں پر سلسلے میں سب مل کر جمع ہیں. آئیے اپنی اس محفل کو، اپنے اس اجتماع کو مزید رونق بخشتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف کی ہوا کے بارے میں تو ہم نے کئی بار سنا ہے، امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینہ کی، مہکی مہکی فضا مدینہ کی. اور باب المدینہ، کراچی کو باب المدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں سب سے قریب اگر کوئی شہر مدینہ پاک سے ہے تو وہ باب المدینہ ہے، کراچی ہے. اور یہاں کا سمندر جدہ کے سمندر سے یقیناً ملتا ہے، تو امیر اہل سنت نے اس کا نام باب المدینہ رکھا. حضور، پہلا سوال ہمارے پاس جو موجود ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی ہمارا موضوع ہے، قربانی کے ایام ہیں، یہ بتائیے قربانی کسے کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی جو شریعت کے مطابق ہے، مخصوص وقت میں، یعنی جو عید الاضحیٰ کے تین دن ہیں ان میں مخصوص جانور جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ ان کو ذبح کرنے کا جو کام کیا جاتا ہے، ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. اور دوسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ فعل، یعنی جو کام ہم نے کیا مخصوص دن کے اندر، مخصوص جانور کو ذبح کیا، یہ قربانی کہلاتا ہے. اور شریعت کی روشنی کے اندر ایک دوسری تعریف بھی اس کی یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی جانور کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے.
ماشاءاللہ، قربانی کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی. تو ایک قربانی تو وہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس نے میرے لیے قربانی دی، اس نے میرے لیے قربانی دی، تو وہ ایک کیا اصطلاحی یا مفہوم کے استعمال طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ اور شریعت کے نزدیک جو ان دنوں میں قربانی کی جاتی ہے وہ تو آپ نے یہ ڈیفائن کیا.
یعنی ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کی روشنی میں قربانی کچھ اور ہے، اور ایک عمومی طور پہ کسی بات کے لیے بول دینا، یعنی اس نے میرا کوئی کام کر دیا، میرے لیے وقت نکالا تو وقت کی قربانی دی، مال نکالا تو مال کی قربانی دی، یا اس نے دین کی راہ کے اندر جو ہے وہ سفر کر کے اپنے وقت کی قربانی دی، یہ تمام کی تمام قربانیاں کہلاتی ہیں. لیکن جو شریعت کی روشنی کے اندر جس کو ایک قربانی کہا جاتا ہے، مخصوص فعل جو ہے، مخصوص کام جو ہے، وہ یہ ہے کہ مخصوص دن کے اندر مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے. یا پھر جو جانور ہے جس کو ہم کاٹ رہے ہیں اسی کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے.
ماشاءاللہ، اب آپ نے قربانی کی ڈیفینیشن تو بتائی، اب یہ بتائیے قربانی کے فضائل کیا ہیں، اور اگر کچھ احادیث بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کو سنا دیجیے.
قربانی پر تو بے شمار فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ مشہور سورت جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بھی ہے، سورہ کوثر، اس کی دوسری آیت کے اندر ہے، فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جو ہے وہ قربانی کے فضائل بیان کیے ہیں. ان میں سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دحا طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت حجابا من النار، یعنی جس نے خوش دلی کے ساتھ اور نیکی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی تو یہ قربانی جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک دوسری حدیث سے مبارکہ جیسے حضرت زید بن ارقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ نے سوال کیا کہ ما ہذہ الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمارے لیے یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شارۃ حسنۃ، یعنی ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ فصوف یا رسول اللہ، یہ جو جانور کی اون لگی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنۃ، کہ یہ جو اون لگی ہوئی ہے اس کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اس طرح بے شمار احادیث طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے بیان فرمائیں گے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قربانی کی تعریف اور فضیلت کو سماعت کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش دلی کے ساتھ، جیسے کہ روایت بھی آپ نے سنی، بیان ہوئی، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
اور جتنی خوش دلی زیادہ ہوگی، جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا. حضور، قربانی کے وقت کے حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے کہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ کیا دسویں ذوالحجہ کو بعد نماز فجر فوراً قربانی کی جا سکتی ہے؟ یوں ہی طلوع آفتاب کے بعد اگر فوراً کوئی قربانی کرنا چاہے تو درست وقت کب شروع ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا وقت دسویں ذوالحجۃ الحرام کی طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور یہ وقت بارہویں کی غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس طرح 10, 11, 12 یہ 3 دن ہوئے اور 2 راتیں ہوئیں، یہ قربانی کا وقت ہے. ان ایام کو ایام نہر بھی کہتے ہیں. دسویں کا جو دن ہے اس کو صرف یوم نہر کہتے ہیں، اور 11 سے لے کر 13 تک یہ ایام تشریق ہیں. تو اس طرح ان 3 دنوں میں دسویں کا دن جو ہے وہ فقط یوم نہر ہے، اور 13ویں کا دن جو ہے وہ یوم تشریق ہے. تو اب دسویں کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک وقت ہے. راتیں، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں شامل ہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے. افضل جو قربانی ہے کرنا، وہ دسویں والے دن کرنا قربانی افضل ہے. 11ویں کو بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد 11ویں کو کرنا افضل ہے، پھر اس کے بعد 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نماز سے پہلے کر سکتے ہیں نہیں، اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر دیہات جہاں پہ جو ہے وہ عید نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ چونکہ قربانی کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہو چکا ہے، تو اب وقت شروع ہو گیا. جہاں پہ عید نماز نہیں ہوتی ہے یا عید وہاں کے لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے، عام طور پر گاؤں دیہات، تو وہاں پہ طلوع فجر صادق کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد کیا جائے، کہ طلوع آفتاب کے بعد کرنا مستحب ہے. اور اس کے علاوہ جو شہر میں رہنے والے ہیں جہاں پہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے، ان کے لیے طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر صادق نہیں، بلکہ عید کی نماز جب ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ بھی ہو جائے، تو اس کے بعد وہاں کے لوگ قربانی کریں گے. اگر شہر میں کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اور اگر خطبے سے پہلے کر لی نماز ہو گئی ہے تو یہ قربانی اس کی جائز ہو گئی ہے، لیکن اس کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا تو جائز تھا لیکن پسندیدہ نہیں ہے.
یہاں پر ایک سوال ایسے ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا کہ شہر والوں کے لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت ہوگی، تو شہر میں تو بہت جگہ پر نماز عید ہوتی ہے، تو کس کا اعتبار کریں گے؟
شہر میں جہاں پہ عید نماز ہوتی ہے وہاں پہ اس شہر میں جو سب سے پہلی جہاں پہ عید نماز ہوئی ہے وہ جب عید ہو چکی ہے عید نماز ہو چکی ہے اور خطبہ ہو گیا تو اس کے بعد شہر میں ہر جگہ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گا کہ جو وقت کا اعتبار ہے وہ جہاں پہ قربانی موجود ہے وہ اس جگہ کا اعتبار ہے, جہاں پہ قربانی کرنے والا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے.
یعنی جہاں پہ قربانی کا جانور موجود,
جہاں پہ قربانی کا جانور موجود ہے, جیسے کوئی شہر میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی اس کی قربانی ہو جائے تو اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی کا جانور جلدی ذبح ہو جائے تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دے, گاؤں میں بھیج دے جہاں پہ عید نہیں ہوتی. تو اب اگر وہ طلوع فجر سادے کے بعد اس کو ذبح کر لیں قربانی ہو گئی ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد کریں. اسی طرح اگر کوئی دیہات میں رہتا ہے اس کا جانور شہر میں موجود ہے تو اب اس کا اعتبار نہیں کریں گے کہ وہ دیہات میں رہتا ہے بلکہ جانور کا اعتبار کریں گے, جانور یہاں شہر میں موجود ہے تو لہٰذا یہاں عید نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا. جب عید کی نماز ہوگی تو اس وقت قربانی کی جائے گی.
جزاک اللہ.
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قربانی کے حوالے سے, قربانی کے جانور کے حوالے سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے. فضائل بھی سنے, قربانی کی ڈیفینیشن بھی سنی, اور یہ بھی سنا کہ قربانی کا وقت کب ہے. حضور, اب بات چلی ہے عید کی نماز کی تو آپ ہی سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ عید کی جو پہلی نماز ہو جائے تو عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کچھ ایسا لگتا ہے بعض اوقات ایک مقابلے سی فضا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری مسجد میں عید کی نماز ہو, تو ایگزیکٹلی عید کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے.
عید کی نماز کا وقت تو جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور زوال سے پہلے پہلے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں.
یعنی مثلاً یہ کہ فجر کا وقت جب ختم ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا.
طلوع آفتاب جب ہوا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی جائے گی. اس میں خاص احتیاط, یہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے بہت اچھی توجہ دلائی ہے, کہ عام طور پر مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ذبح کرنے والے ملے یا نہیں ملے تو جلدی جلدی عید کی نماز کر دی جائے اور جلدی جلدی جانور کو ذبح کر لیا جائے کہ آج گوشت بھی کھانا ہے. تو کہیں اس قربانی کے گوشت کے جو ہے وہ محبت میں ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز چلی جائے, تو اس کا خاص اہتمام کیا جائے. عام طور پر مساجد میں جو کمیٹیاں ہیں وہ خیال تو رکھتی ہیں لیکن بعض ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کا جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا ہے, مکروہ وقت میں بھی اعلان کر دیتے ہیں. لہٰذا امام کو چاہیے کہ اگر کمیٹی نے مکروہ وقت میں نماز عید کا اعلان کر دیا ہے تو نماز سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے اس کو طویل کر دے اور جب وقت کراہت جاتا رہے اس کے بعد نماز شروع کرے تاکہ مکروہ وقت میں نماز شروع کر کے گناہگار ہونا نہ لازم ہے.
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے جی آپ کچھ فرمائیں گے, ارشاد فرمائیں.
جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ شروع میں یہ ایک مقابلے کی سی فضا ہوتی ہے جلدی کرنے والی, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک اچھی نیت ہو سکتی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف کے اندر یہ لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس کو جلدی کرنا یہ مستحب ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر لیتا ہے کہ جلدی کے قربانی کے لیے لوگوں کو سہولت ہو جائے گی, اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ مکروہ وقت میں نہ ہو, تو اس مستحب کی نیت سے وہ ثواب کا بھی حقدار ہو جائے گا.
نماز جلدی ہونی چاہیے لیکن مکروہ وقت کا خیال ضرور رکھا جائے. یقیناً مدنی چینل پر بعض اوقات امام صاحبان بھی اور کمیٹی کے حضرات بھی شامل ہوتے ہیں. اگر آپ کے محلے کی کسی مسجد کی کمیٹی میں آپ ہیں, جلدی نماز کیجئے قربانی والوں کی سہولت کے لیے, لیکن کہیں نماز جلدی کرنے کے چکر میں مکروہ وقت میں نہ کر لی جائے, اس کا خاص خیال رکھیے گا. حضور, اب یہ ارشاد فرمائے کہ قربانی کے فضائل بھی سنے, قربانی کا وقت بھی سن لیا, اب یہ بتائیں قربانی واجب کس کس پر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کر دی جا سکتی ہے؟ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. قربانی مسلمان پر ہے اور وہ مقیم ہو, مسافر نہ ہو, آزاد ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور مالک نصاب ہو. تو ہر وہ مسلمان جو عاقل, بالغ, مقیم ہے اور مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. نصاب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور یا پھر 52.5 تولے چاندی, اگر کسی کے پاس یہ موجود گئے تو اس پر قربانی جو ہے وہ لازم ہوگی، اور اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، کچھ چاندی موجود ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کی برابر اتنی رقم موجود ہو یا اپنے گھر کا حاجت سے زائد اتنا سامان موجود ہو کہ ان سب چیزوں کو ملائیں تو ان تمام کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر قربانی لازم ہوگی۔ یہ شرائط چاہے عورت کے اندر پائی جائیں چاہے مرد کے اندر پائی جائیں، بہر صورت ان پر قربانی کا وجوب آئے گا۔ اب گھر کی ضروریات کا سامان، مطلب جو ایک تو حاجت کے اندر آتا ہے، ضرورت میں آتا ہے، ایک حاجت سے زائد ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، نہ گرمی میں ضرورت ہے نہ سردی میں ضرورت ہے، وہ زائد چیز رکھی ہے، تو اس نصاب کے اعتبار سے اس کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا تاکہ پورا حساب دیکھیں۔ اگر اس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یہ سارا سامان مل کر، کرنسی مل کر، رقم مل کر یہ بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت پر اس پر قربانی لازم آئے گی۔
عاقل بالغ مقیم، آپ نے یہ اصطلاحات تو بیان کی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر دیں یہاں بھی موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی۔
مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پہ قربانی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل مجنون نہ ہو،
اور بالغ تو یہ کہ جو بلوغت تک اس کو
جی
بالغ ہو چکا ہو، بچے کے اوپر جو نابالغ ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ ابھی سوال کا دوسرا حصہ بھی حضور تھا کہ کیا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک قربانی بھی دی جا سکتی ہے؟
گھر کے تمام افراد کی طرف ایسا نہیں ہے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، اگر تمام میں شرائط پائی جائیں گی تو تمام پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی، اور اگر تمام میں شرائط پائی جا رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جانور جو ہے سب کی طرف سے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور جس کے اندر حصے نہیں بنائے جاتے، جیسے بکرا بکری ہے تو یہ ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا کرے کہ یہ 6 کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس صورت میں
حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک چھوٹے جانور میں جس کے 7 حصے نہیں ہوتے اس میں سب گھر والے ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، تھوڑا یہاں پر یہ ایک وضاحت میں چاہوں گا کہ کیا ایسی صورت میں جبکہ سب گھر والوں کی کمائی یکساں ہو، ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور ان کے کوئی خرچ کے اندر امتیاز نہیں ہے کہ الگ الگ خرچ ہے، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو کیا ان کی بھی قربانی ایک جانور کے اندر یوں زیادہ کی نہیں ہو سکتی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس صورت میں بھی کہ کھانا پینا ان حضرات کا ایک ساتھ ہوتا ہو یا ہر ایک الگ الگ فیملی لے کر الگ الگ مکان میں رہتا ہو، تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ایک ساتھ رہنے کی صورت میں وہ کسی ایک چھوٹے جانور، مثلا بکرا بکری دمبا بھیڑ، وہ ایک چھوٹا جانور وہ ایک سے زائد افراد کے لیے قربانی میں کام آ سکے، تو اس کی اجازت نہیں۔ یا کسی بڑے جانور، اونٹ یا بیل بچھڑے وغیرہ میں اگر کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے گھر کا ایک فرد، تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر جو افراد صاحب نصاب موجود ہیں تو ان میں سے 2 افراد کے لیے وہ ایک حصہ کافی ہو جائے، یا ایک بکری ہے تو وہ 2 کے لیے کفایت کر جائے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر کہ جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، وہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کی قربانی الگ الگ کرے گا، یا کوئی بڑا جانور لے کر اس کے اندر یہ گھر والے حصے داری کر سکتے ہیں۔
یعنی تو شریعت میں جو فرائض کا اعتبار ہے یا واجبات کا اعتبار ہے وہ ہر انفرادی شخص کے اعتبار سے ہے، تو جو بھی عاقل بالغ ہے، گھر میں 20 افراد ہیں تو 20 افراد کے اوپر روزہ فرض ہے، اور یہی صورت قربانی کی ہے کہ اگر شرائط پائی جا رہی ہیں، 20 افراد ہیں گھر میں علیحدہ علیحدہ، تو 20ویں کے اوپر واجب ہوگی۔
یہ بتائیے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے کہ کس طرح کا جانور خریدا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں کہ قربانی کا جانور کس شرط کا ہونا چاہیے، یعنی جس کی بنا پر قربانی ہو جائے گی، ایک یہ صورت ہے۔ باقی اس شرط کے علاوہ کہ جانور ہونا کیسا چاہیے، ایک تو عیب سے پاک ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، دوسرا یہ کہ قربانی کا جانور فربا ہو، یعنی صحت مند ہو، قیمتی ہو۔ یہ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، یعنی جو سب سے افضل قربانی ہے وہ ہے کہ جو قیمتی ہو، مہنگی ہو اور زیادہ فربا ہو۔ تو جو جانور زیادہ فربا ہے، مہنگا ہے، اس کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ جو مہنگے کی بتائی بات اور دوسرا یہ بتایا کہ وہ فربا ہو، یہ اس لیے کہ انسان کے نفس کے اوپر جو ہے وہ مہنگی چیز کو راہ خدا کے اندر صرف کرنا یہ مشکل پڑتا ہے. تو نفس کے اوپر گرا گزرنے کی وجہ سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایسا جانور قربان کرے. تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو ملحوظ خاطر ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ قربانی کا جانور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگے مہنگے جانور خرید کے جاتے ہیں، تو ان میں ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے کہ کس کا جانور جو ہے وہ دوسرے کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے، اور باقاعدہ محلوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ نمائش کرتے ہیں، گھماتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر اس نیت سے کسی نے مہنگا جانور یا قیمتی جانور قربان کیا کہ دوسروں کے مقابلے میں مجھے جو ہے وہ برتری حاصل ہو جائے، تو ایسی قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قربانی جو کرنا ہے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر مہنگا جانور لیا ہے، فربا جانور لیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ افضل ہے کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ بیان ہو گیا کہ محلوں کے اندر جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی جانور لائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جانور لائے جاتے ہیں، فربا جانور لے کر آئے جاتے ہیں، اب ہم یہ سن کے اس کے اوپر بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ کہنے لگے کہ یہ فربا جانور لے کر آیا ہے، اپنے علاقے کے اندر گھما رہا ہے تو یہ ریاکاری کر رہا ہے. یاد رکھیے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی. اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دے ہے. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ریاکاری کریں. بہرحال افضل یہ ہے کہ بندہ قیمتی سے قیمتی جانور قربان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید اس کو مقام و مرتبہ حاصل ہوگا.
سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی. جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو، بے عیب ہو، فربا ہو، قیمتی ہو، ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کی راہ میں قربان کیجیے، مگر دکھلاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو. اس لیے نہ کیا جائے کہ میری محلے میں واہ واہ ہو جائے، وہ 5 لاکھ کا اگر جانور لایا ہے تو جناب مجھے 6 لاکھ کا لے کر آنا ہے، ایسا نہ ہو. بالکل کیجیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے. جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جزا اور ہوتی ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں.
اور یہاں پر ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ علت افضلیت کی، وہ یہ ہے کہ نفس کا خلاف ہے. اب جس کا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، پھولوں، دوسروں پر جو ہے وہ اپنے مال و متاع کا بلا وجہ اظہار کروں، تو نفس کا خلاف تو نہ پایا گیا، یہ تو نفس کی معاونت ہو گئی. تو جو علت تھی وہ جب نہ رہی تو پھر ثواب کاہے گا. اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے. حضور، گفتگو ہماری جاری ہے اور قربانی کس پر واجب ہے یہ بھی سوال ہوا، اس کا جواب بھی ہوا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو غنی ہے، شریف فقیر نہیں ہے، اس پر واجب ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ. کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ شریف فقیر ہو، غنی نہ ہو، لیکن اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے؟
شریف فقیر جو انہوں نے نصاب بیان کیا ہے اسلامی بھائی نے، کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا سونا یا اس کی مقدار کے مطابق نقدی یا زائد ضرورت سامان یا مال تجارت، یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر نہیں ہے، تو وہ شریف فقیر کہلائے گا. یہ فقیر، شریف فقیر سے مراد یہ شخص کہ جو یہ جس کی حدود بیان کی گئی ہیں، اور عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ عام جو مانگنے والے ہیں یہ فقیر ہوتے ہیں، تو یہ شریعت نے اس کی تعریف الگ کیے. جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، وہ شریف فقیر ہے. اب شریف فقیر کے اوپر جو صاحب نصاب نہیں ہے، کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا واجب ہونے کی کون سی صورتیں ہیں؟ تو دو صورتیں ہیں قربانی اس کے اوپر واجب ہونے کی. شریعت نے تو اس کے لیے ایک حد رکھی ہے کہ جس کے پاس نصاب ہوگا اس کے اوپر واجب ہے. اب اس کے پاس نصاب ہے نہیں، تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے منت مانی کہ اللہ کے لیے میرے اوپر گائے قربان کرنا لازم ہے، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گائے قربان کروں، بکری قربان کروں گا یا بیل قربان کروں گا. اس صورت میں جب اس نے یہ منت مانی ہے تو اس صورت میں یہ اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی محبت میں جانور خرید لیا ہے قربانی کرنے کے لیے،
قربانی کی نیت سے
جانور خرید لیا ہے، تو اب اس صورت میں اس جانور کا قربان کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہو گیا. تو یہ دو صورتیں، منت مانی ہے یا قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، تو قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی.
ماشاءاللہ ہماری یہ بھی رہنمائی ہوئی, شرعی فقیر پر تو حضور قربانی نہیں ہے, گھر میں نابالغ بچے ہوتے ہیں, تو کیا ان کی بھی قربانی کی جائے گی, واجب ہے کہ نہیں؟ اور اگر واجب نہیں تو کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو کیا اس کی شرعاً اجازت ہے؟
نابالغ بچے پر قربانی واجب ہے کہ نہیں, اس بارے میں فقہ کا اختلاف ہے. اور اصح راجے قول مفتا بھی قول یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی لازم نہیں ہے, نہ ہی ان کی طرف سے والدین کو کرنا ان پر واجب ہے, نہ ہی بچوں کا اپنا مال اگر موجود ہے تو اس پیسے سے جو ہے وہ ان پر قربانی کرنا واجب ہے. البتہ ایسا ہوتا ہے بس اوقات کے گھر والے بڑا جانور خرید کے لے کے آ جاتے ہیں, بیل بچیا بچڑا بھینس اونٹ وغیرہ لے کے آ گئے, اب وہ چاہتے ہیں کہ گھر والے تمام کے حصے شامل کر لیے جائیں, تو اس میں اگر نابالغ بچوں کا بھی حصہ شامل کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں, درست ہے, ٹھیک ہے.
حضور یہ شاید فرمائیے کہ قربانی کس پر واجب ہے, اس کی گفتگو ہوئی, شریف فقیر کی وضاحت ہوئی. ایک اور صورت جو بکثرت پائی جاتی ہے کہ بندہ ہے تو غنی, صاحب نصاب ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے, لاکھوں کا مالک ہے لیکن لاکھوں کا بعض اوقات مقروض ہوتا ہے, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے لیے قربانی کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم کیا سمجھیں؟
عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ یوں عام ہے کہ جو قرض دار ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. تو مطلقاً اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جو قرض دار ہوتا ہے جس پہ لوگوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہو سکتی. تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ واجب ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی صورت ہے کہ واجب نہ ہو. اگر اس کے اوپر جو قرض ہے ہم اس قرض کی مقدار کو دیکھیں گے, اور جو اس کی ملک میں حاجت اور ضرورت سے زائد مال و اسباب ہیں, روپے پیسے ہیں یا بونڈز کی شکل میں یا دیگر زمین کی صورت میں, پلاٹوں کی صورت میں اس کے پاس ساز و سامان موجود ہے, جائیداد موجود ہے, تو ہم نے اس کی ملکیت کی مالیت کا بھی اعتبار کرنا ہے اور جو اس کے اوپر قرض ہے اس کا بھی اعتبار کرنا ہے. اگر اس کے اوپر قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے کرے, تو اس کے بعد جو اس کی ملکیت میں مال بنتا ہے بچتا ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنا یا اس سے زائد ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہوگی. اور اگر وہ قرض ادا کرنا چاہے اور قرض ادا کرے گا تو اس کے بعد جو بچنے والا مال ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم رہ جائے گا, تو پھر ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. جیسے اب 52.5 تولہ چاندی کی آج کل جو قیمت چل رہی ہے وہ 39,900 روپے کے قریب یا 40,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے. تو اگر کسی کے اوپر بالفرض 1,00,000 روپے کا قرضہ تھا اور اس کی ملک میں جو مال و اسباب ہیں وہ 1,50,000 روپے کے ٹوٹل مالیت بنتی ہے, اگر یہ 1,00,000 روپے اپنے اوپر جو قرض ہے وہ اگر منہا کرے, ادا کر دے, تو باقی اس کے پاس 50,000 روپے کی مالیت کا سامان حاجت اصلیہ سے فارغ ہے. تو 50,000 کا سامان چونکہ نصاب کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور اگر اس کی ملکیت کے اندر جو مال ہے وہ 1,30,000 روپے تک بنتا ہے, اب یہ 1,00,000 روپے کا قرض اگر ادا کرے گا تو باقی جو اس کا مال بچا وہ 30,000 کا بچے گا اور نصاب چل رہا ہے 40,000 کے قریب, تو اس کا بقیہ مال نصاب سے کم مقدار میں ہو جائے گا, تو اس لیے اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی.
یہ بڑی ایک منفرد سی صورت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال ہے, ایک شخص کروڑوں پتی ہے, کروڑوں کا مالک ہے, پھر بھی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے اس صورت میں جبکہ اس پر اس سے زیادہ قرض ہو. تو ماشاءاللہ یہ قرض کا ہے تو ہر شخص اپنا حساب لگا لے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کر لیں جو وضاحت یہاں پر بیان ہوئی قرض کے معاملے میں, کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کی مقدار دیکھ لیں اور قرض کی مقدار دیکھ لیں, اور پھر جو وضاحت یہاں پر بیان ہوئی اس کے مطابق حساب لگا لیں تو آپ کو یہ طے کرنا اور یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے.
ماشاءاللہ. حضور یہ بتائیں, آپ نے نصاب کی ویلیو بتائی اپروکسیمیٹلی اندازاً 39,900, لیکن کیا یہ تو آپ نے پاکستان والوں کے لیے بتائی, دنیا بھر میں ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں ہر ملک کی الگ الگ ہوگی یا یہی فگر پوری دنیا میں چلے گی؟
یہ فگر پوری دنیا کے لیے تو نہیں ہے. اب جو کراچی کے اندر چاندی کا ریٹ کچھ اور ہوگا, اسلام آباد, لاہور, وہاں پہ کچھ اور ہوگا, تو جو جس شہر میں رہتا ہے وہاں پر جو چاندی 52.5 تولہ چاندی, اس کی مقدار اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب اس کی جو بھی ویلیو جس شہر, ملک, صوبے میں ہو تو اس کے اعتبار سے اس کا نصاب کا ہم مالیت کے اعتبار کریں.
دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں اپنا نصاب بنانے کا طریقہ ہمیں پتہ چلا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس کو دیکھ لی جائے اور اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ نصاب کو بنا لیا جائے, اور اس کے بعد یہ جو بیلنس شیٹ بنانے کا بڑا آسان طریقہ کر دیا ہمارے لیے دارالافتاء کے اسلامی بھائی نے, بڑی آسان وضاحت ہو گئی. حضور یہ بتائیں, جانور لیا, خوبصورت بھی لینا ہے, آپ نے بتایا ماشاءاللہ فربا بھی لیں, اللہ کی رضا کے لیے اچھے سے اچھا قربان کریں, اگر جانور کی عمر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ بڑا جانور ہے مثال کے طور پہ بیل ہے, اونٹ ہے, یا چھوٹا جانور بکری وغیرہ بکرا وغیرہ, اس کی عمر کس طرح ہم چیک کریں یا کتنی عمر ہونی چاہیے؟
ہر جانور کی عمر مختلف ہے. جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے, کم از کم اس کی عمر 5 سال ہو. جو بیل وغیرہ ہیں ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا یہ ضروری ہے. بکرا بکری ہیں تو ان کی عمر 1 سال ہو یہ ضروری ہے. دمبا یا بھیڑ وغیرہ یہ بھی 1 سال کے ہونے چاہیے. لیکن اگر کوئی دمبا یا بھیڑ اتنا فربا ہے 6 مہینے کا ہے یا 6 مہینے سے زائد کا ہے لیکن وہ دور کھڑا ہوتا ہے یا 1 سال کے دمبوں کے ساتھ بھیڑ وغیرہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے پورا, تو اس صورت میں بھیڑ اور دمبے کی قربانی کی جا سکتی جو 6 مہینے کے ہو چکے 7 مہینے کے ہو چکے اور اتنے فربا ہیں کہ 1 سال کے معلوم ہوتے ہیں. تو کم از کم عمریں یہ ہیں, اونٹ 5 سال, بیل وغیرہ جو ہیں ان کے 2 سال, بکرا بکری 1 سال, دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ بھی 1 سال, لیکن اگر فربا ہوں تو ان اور 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں, اگرچہ 1 سال کے کم کے ہوں تو ان کی بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر زائد ہیں, زائد عمر ہے, اونٹ 6 سال کا ہو گیا, بیل 3 سال کا ہے, بکرا 2 سال کا ہے یا اس سے زائد کا ہے, تو اگر یہ قربانی کی شرائط پہ پورے اترتے ہیں, ان کے اندر عیب موجود نہیں ہے, تو اس صورت میں ان کی قربانی کرنا افضل ہے. یعنی عمر بڑی ہو جائے تو قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر.
ماشاءاللہ. حضور یہ شاید فرمائیے کہ جانور قربانی کے لیے خریدا, اب قربانی کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا یا گم ہو گیا, بلکہ آج کل تو ایک تیسری صورت بھی ہے کہ بعض اوقات چوری ہو جاتا ہے, اور بلکہ حالات کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اب تو جانوروں کے لیے بھی گارڈ رکھے جاتے ہیں, اور بالخصوص ہمارے باب المدینہ میں دیکھا گیا ہے کہ قیمتی جانور ہو یا زیادہ جانور ہوں تو لوگ اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں. بہرحال کوئی سی بھی صورت ہو, گم ہو جائے, مر جائے, چوری ہو جائے, تو اب اس قربانی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا, وہ کیا کرے؟
ہم نے یہ سنا ہے کہ قربانی کرنے والے 2 طرح کے اشخاص ہوتے ہیں, یعنی ایک تو وہ کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے, اور ایک وہ کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا یا منت مانی اور جانور خرید لیا. اب دونوں کے احکام جدا ہیں. اگر غنی نے جانور خریدا اور اس کا جانور مر گیا, اب اس کے پاس نصاب جتنی رقم باقی نہیں رہی یا صاحب نصاب نہیں رہا, تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر شریف فقیر تھا, اس نے جانور خریدا اور وہ جانور مر گیا, تو اب اس کے اوپر بھی قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے. تو یہی جو مر گیا تو پہلے بھی اس کے اوپر لازم نہیں تھا, لیکن چونکہ خرید لیا تھا اس جانور کو قربان کرنا لازم تھا, وہ مر گیا تو اب اس کے اوپر وجوب نہیں رہا. یہ تو مر جانے کی صورتیں ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا, تو گم یا ہو جانے یا چوری ہو جانے میں یہ ہے کہ اگر غنی نے یعنی جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا, اس کے بعد بھی غنی رہا, وہ دوسرا جانور خرید کر لے کر آ گیا ہے, تو اب وہ پہلے والا جانور بھی مل گیا, تو اب اس کو اختیار ہے کہ پہلے والا جانور کرے یا دوسرے والا کرے. اگر پہلے والا وہ جانور کر لیتا ہے تو فابحہ, اس میں اس اور کوئی زائد نہیں دینا پڑے گا, لیکن اگر دوسرے والا جانور کر لیتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ پہلے والے سے زیادہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی قیمت پہلے والے جانور سے کم ہے تو اس صورت میں جتنی کمی ہے اتنی رقم اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوگی.
بڑی اہم بات آپ نے.
اور دوسری صورت یہ جو شریف فقیر کی ہے کہ اس کا جانور گم ہو گیا تھا, اب اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا, تو اب دونوں جانور قربانی کے لیے متعین ہو چکے ہیں, تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ دونوں جانور کو قربان کر دیں.
اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیفینیشنز تو بتائیں کہ غنی تھا, اس نے جانور خریدا, جانور مر گیا, اب اس کے پاس پیسے نہیں بچے تو قربانی نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس پھر بھی مال بچا ہے تو اب تو اس کو قربانی کرنی ہوگی, یا وہ چونکہ مر گیا ہے تو اب اس کو قربانی کرنے کی حاجت نہیں؟
بتا دیا گیا نا کہ جانور مر جانے یا گم ہو جانے کے بعد وہ صاحب نصاب باقی نہیں رہا,
ٹھیک ہے,
تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں.
اور صاحب نصاب رہا
تو اس کے اوپر واجب ہے. کہ دوسرا جانور خریدے اس کی قربانی کرے.
ایک جانور تو مر گیا پھر دوسرا بھی لینا پڑے گا.
اب ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب جانور تو مر گیا نا لیکن اس کا مال اور خزانہ تو گم نہیں ہوا ہے نا, تو شریعت نے یہ معیار رکھا ہے صاحب نصاب ہونا. تو جانور گم ہو گیا اس کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے تو وہ مالدار ہے, شریعت اس کو غنی بول رہی ہے, تو غنی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے.
لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں حضور ایک جانور لیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے, ہزاروں کا جانور لیا وہ مر گیا, وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا, اب دوسرا پھر لینا پڑے گا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ, اگر ہم لوگوں کی اس طرح کی بات کا خیال رکھیں تو لوگ نماز کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں, غلط پڑھ کے آ گئے تو بولتے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا.
استغفر اللہ.
اور حج کے مسائل نہیں سیکھے ہوئے, دم پہ دم لازم ہو گیا تو معاذ اللہ یہ بولے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا ہے, جو شریعت مطہرہ نے نظام دیا ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر اس کے چار جانور بھی مر جائیں, گم ہو جائیں, دس بھی مر جائیں, اس کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے, غنی ہے, شریعت کی نظر میں وہ غنی ہے, اس کے اوپر قربانی کرنا لازم.
جس رب نے مال دیا ہے اگر کبھی ایسی تکلیف آ بھی جائے تو پھر اگر غنی ہے قربانی کیجئے, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. حضور لوگوں کی بات چل رہی تو یہ بتائیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار قربانی اتنے ہی لوگ کر رہے ہیں, اتنا گوشت کٹتا ہے لوگوں میں بٹتا ہے, تو کچھ غریبوں کی بھی مدد کر دی جائے, رشتہ دار غریب ہیں ان کی مدد کر دی جائے, قربانی نہ کی جائے, ہاں اتنی ہی رقم غریبوں کو صدقہ کر دیا جائے, تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
غریب فقراء لوگوں کی مدد کرنا, ان کی مالی طور پر تعاون کرنا بہت اعلیٰ کام ہے, افضل کام ہے, اور اس کام کی کتنی اہمیت شریعت مطہرہ میں بیان کی گئی ہے جگہ بجگہ, بلکہ پورا ایک اسلامی نظام بنایا ہے کہ غنی افراد جو ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اور پھر عام بھی انفاق فی سبیل اللہ کر کے, اسحار کر کے دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں. لیکن یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہر کام موقع بگ موقع اس کی فضیلت اور اہمیت اس میں فرق آتا رہتا ہے. وہی کام جو ایک وقت میں بہت افضل اور اعلیٰ ہے, ایسا وقت آئے گا کہ وقت دوسرا ہے, اب وہ کام جو ہے اس وقت کے اعتبار سے اس خاص جگہ کے لیے اور اس آدمی کے لیے, اس میں شریعت مطہرہ میں فرمایا گیا بعض اوقات کہ یہ مکروہ ہے, بعض اوقات کچھ اور بیان فرما دیا. روزہ بہت فضیلت ہے, رمضان المبارک میں رکھ لیں. یہی اگر کوئی شخص کہے کہ میں پورا دن عید کے دن ہی روزے کی حالت میں رہوں گا, روزہ رکھ لیتا ہوں, تو یہ روزہ رکھنا عید کے دن اس کے لیے گناہ کا کام بن جائے گا.
صحیح.
تو ہر کام کا جو ہے اپنا ایک وقت ہے, اس کا ایک موقع ہے. قربانی کے دن سب سے افضل کام جو ہے اور سب سے پسندیدہ کام جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے اور افضل کام کوئی نہیں پسند لگتا. اور حدیث طیبہ میں ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام آدمی کا اللہ کو جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں ہے. اور یہ جانور قیامت کے دن جو گئے یہ اپنے سینگوں کے ساتھ, بالوں کے ساتھ, کھروں کے ساتھ جو گئے وہ آئیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ قربانی کا یہ خون زمین پر گننے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے. خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کرو.
سبحان اللہ.
اور کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو روپیہ قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر, اس سے افضل اور پسندیدہ جو ہے وہ کوئی اور پیسہ کسی کام میں نہیں پسندیدہ.
سبحان اللہ.
تو قربانی کے دن جو افضل ترین اور پسندیدہ جو ہے وہ کام اللہ کو بھی جو پسند ہے, کیونکہ مقصود رضا الہی ہے.
کیا بات.
تو جب رضا الہی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں رکھی ہے, تو ہم یہ نہیں کریں کہ یہ اپنا واجب چھوڑ کر اس طرف, تو واجب بھی ادا کریں, اور کسی کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک مناسب جانور جو شرائط بیان کی گئی ہیں, جو شریعت مطہرہ میں پسندیدہ جانور ہے وہ خریدیں, اور اللہ نے ان کو دیا استطاعت ہے تو وہ غریبوں کی بھی مدد کریں, اور گوشت کے ذریعے بھی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ واجب ترک کر کے اس طرح تصور کرنا کہ اب میں غریبوں کی مدد کر کے ثواب جو ہے وہ مجھے مل جائے گا, ایسی سوچ درست نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو استطاعت والا ہے, صاحب استطاعت ہے, قدرت اور طاقت رکھتا ہے, وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو وہ عید کی نماز میں بھی اس کو فرمایا گیا کہ وہ وہاں پہ شریک نہ ہو. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ قربانی نہ کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا ناراضگی کا اظہار فرما.
مسکنسیپشن یقیناً دور ہوا ہوگا, جو غلط فہمی ہوگی اگر کسی کے ذہن میں تو کلیئر ہوئی کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے سے زیادہ افضل اور کوئی کام نہیں، ضرور یہ کام کرنا چاہیے اگر صاحب استطاعت ہیں۔ ہمارے ساتھ یا ناظرین بھی موجود ہیں، آئیے سوالات کا سلسلہ ان کی طرف لے کے چلتے ہیں، یقیناً ان کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، منڈی میں یہ بھی آئے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جس وقت قربانی کے لیے جانور خریدنے گئے تھے، جانور بے عیب تھا، بعد میں اس میں کوئی ایسا عیب نکلا جو قربانی کے لائق نہ رہا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ سائل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت خریدا اس وقت شرائط کے مطابق تھا، کوئی عیب نہیں تھا اس کے اندر، لیکن ہو جاتا ہے گاڑی پہ چڑھاتے اتارتے لے جاتے ہوئے، بعض اوقات چند دن پہلے لے لیتے ہیں تو کہیں پر گر گرا جاتا ہے، تو اگر بعد میں ایسا عیب پیدا ہوا جو خریدتے وقت نہیں تھا، ایسا عیب کہ جس سے قربانی درست نہ ہوگی، تو اب کیا حکم ہوگا اس جانور کے بارے میں؟
اس کے اندر صورت ہے کہ یہ جو جانور میں پہلے بے عیب تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو یہ بعد میں جو عیب پیدا ہوا ہے یہ کس وقت پیدا ہوا؟ اگر قربانی میں اگر کچھ ایام کچھ وقت باقی تھا اور جانور ویسے ہی کوئی کسی گڑھے میں گر گیا، لنگڑا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں اب یہ جانور قربانی کے قابل نہ رہا۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ جب جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس وقت جانور اچھل کود کرنے لگا، اور جانور کو رسیاں باندھی جا رہی تھیں اور اس وقت وہ اچھلا کودا، جس کی بنا پر وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اگر وقت قربانی جانور کی اچھل کود کرنے کی وجہ سے کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جو قربانی کو مانے ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو عیب پیدا ہوا ہے یہ معاف ہے، اس جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی قربانی کے اندر وقت باقی ہے، ابھی ایک دن باقی ہے، دو دن باقی ہیں، یا ابھی جانور قربان گاہ میں نہیں گیا، ابھی جس جگہ باندھا تھا وہیں پر ہے، اور اسی وقت کوئی ایسا اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو پھر یہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہے گا۔ اب جو مالک تھا اس کا، جس نے قربانی کے لیے اس کو خریدا تھا، تو اس کی پھر وہ دو صورتیں ہیں، اگر وہ مالدار غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک اور جانور اس کی جگہ قربان کرے، اور اگر اس کا خریدار کوئی فقیر تھا، شریف فقیر، جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، لیکن وہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ایک جانور لے کر آیا اور یہ جانور اس حادثے کا شکار ہوا اور یوں یہ عیب دار ہو گیا، تو اس کے اوپر اسی جانور کی قربانی لازم ہے، یہ اسی جانور کی قربانی کر لے۔
آئیے ایک اور سوال ہمارے ناظرین سے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جانور کانا ہو اور کان کٹا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جو حضور، کانا ہے یعنی دونوں آنکھوں سے وہ معذور نہیں ہے، یا کان کٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بہتر یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم غور سے اس کے کان کو اور اس کی آنکھ کو دیکھا کریں کہ اس میں کسی طرح کا عیب تو نہیں ہے، اور اس میں آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا جانور اس سے ہمیں منع کیا ہے کہ جس کا کان جو ہے وہ چیرا ہوا ہو، اس میں سوراخ ہو، کان اگلے حصے سے چیرا ہوا ہو، پچھلے حصے سے ہو، اس میں سوراخ ہو، پھٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو فقہ اکرام نے اس بارے میں جو حکم اخذ کر کے وہ بتایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جانور بالکل کسی طرح کے عیب سے پاک ہو، یہ افضل اور بہتر ہے، البتہ بعض یہ ہے کہ مختصراً چھوٹا کسی میں کوئی عیب تو اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی ہو جائے گی، بعض کہ اس کی وضاحت یوں ہے کہ جیسے کان کا یہ جو سوال ہم سے کیا گیا، کان اگر ایک تہائی یعنی تیسرے حصے سے، کان کے تین حصے کر لیے جائیں، تیسرے حصے سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی، تیسرے حصے سے یا تہائی تک یا تہائی سے کم ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی کرنا اس کی جائز ہے، کانا ہے جانور اور جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بس اوقات جانوروں میں یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے چیر لگا دیتے ہیں اس کے کان پہ، کوئی لگا ہوا ہو جاتا ہے پدیشی طور پہ ہو یا سوراخ ہو، تو بہرحال یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی ہوگی ہی نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ کوئی بالکل بے عیب ملتا ہو تو وہی حاصل کیا جائے۔
ایک اور سوال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجیے.
جی حضور، کان وغیرہ کے بارے میں پتہ چلا، کانے کے بارے میں پتہ چلا، اب سینگ ٹوٹ گیا ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟
سینگ جانور کا ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو ظاہر ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو اس کی جڑ جس کو ہم کہیں گے وہ اندر سر کے اندر پیوست ہوتی ہے. تو اگر جانور کا معمولی سی سینگ کا کنارہ جھڑ گیا دیوار سے لگنے سے، آپس میں جانوروں کے ٹکرانے سے، لڑنے سے، اگر معمولی سے کنارے جھڑ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تو اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. حتیٰ کہ آدھا سینگ بھی اگر کسی کا ٹوٹ گیا اوپر سے جو حصہ نظر آ رہا ہے، تو اس سے بھی قربانی پہ اثر نہیں پڑتا، یعنی قربانی ہو جائے گی. حتیٰ کہ پورا سینگ جو نظر آتا ہے، جتنا حصہ سینگ کا ظاہر ہے، اگر اتنا حصہ بھی اگر ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی فقہ کرام فرماتے ہیں قربانی اس جانور کی ہو جائے گی. سینگ اس جانور کی کہ جس کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ آیا، یعنی جو حصہ سینگ کا جانور کے سر کے اندر پیوست تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو ہم اس کی سینگ کی جڑ کہیں گے، اگر وہ جڑ بھی نکل آئی اور اندر سے سر اس کا خالی کھوکھلا سا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتی.
پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا، کافی موضوعات پر گفتگو ہوئی، لیکن ظاہر ہے قربانی کا موضوع بڑا وسیع ہے. بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، یہاں حاضرین بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت کم ہے. ہمارا سلسلہ ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے. مدنی چینل ہی وہ چینل ہے جو گھر بیٹھے ہمیں شرعی احکام سکھاتا ہے. 100% اسلامی چینل، خود بھی دیکھتے رہیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس سال قربانی کر رہے ہیں، مالک کریم ان سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.